ذرا دیکھو تو فیض خان پائی، میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مقدر کے اشعار، ذرا دیکھو تو فیض خان پائی، مچا دے گی وہ باغی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، مچا دے گی وہ باغی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، چٹائی پر ملے گا چٹائی پر ملے گا سب سے شاہی، اگر حاصل کرو عشق الہی، اگر حاصل کرو عشق الہی، چٹائی پر ملے گا سب سے شاہی، اگر حاصل کرو غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، غضب سے تو اگر مغلوب ہوگا، بکے گی پھر زبان واہی تباہی، بکے گی پھر زبان واہی تباہی، غضب سے تو اگر مغلوب وہ باغی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز بدنگاہی، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربار پہنچے گا دربار الہی، حسینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا، نہیں پہنچے گا دربار الہی، مچا دے گی وہ باغی میں تباہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، وہی پہنچا ہے دربار خدا میں، وہی پہنچا ہے دربار خدا میں، ملی ہے جس کو آئے شہزادی، ملی ہے جس کو آئے شہزادی، وہی پہنچا ہے دربار خدا ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء ہی، ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء ہی، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، ہوئے ہیں رند کتنے اولیاء ہی، تو کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، تقدیری لیے دے کر تاج شاہی، تقدیری لیے دے کر تاج شاہی، کھلا کیا راز سلطان بلخ پر، تقدیری لی ہے دے کر تاج شاہی، نہ کر اے دوست ہرگز بدنگاہی، داعش نفس ترکش کی تو کم کر، غذائش نفس سرکش کی تو کم کر، نہ تھا ہر روز ظالم اور وہی، نہ تھا ہر روز ظالم اور وہی، غذائش نفس سرکش کی تو کم کر، نہ تھا ہر روز ظالم اور وہی، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، وہی پائے گا بس عشق الٰہی، وہی پائے گا بس عشق الٰہی، جو اہل دل کی صحبت میں رہے گا، وہی پائے گا بس عشق الٰہی، نہ کرے دوست ہرگز بد نگاہی، ملی اکثر جس سے نسبت خدا کی، ملی اکثر جس سے نسبت خدا کی، مٹا دی اس نے باہی مٹا دی اس نے باہی اور جانی، ملی اثر جسے نسبت خدا کی، مٹا دی اس نے باہی اور جانی، مچا دے گی وہ باہی میں تباہی، نہ کرے دوست ہرگز یا اللہ قصد السبیل جو رسالہ ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی نور اللہ مرتضوی کا، اس میں پانچ ہدایات پڑھ کر سنائی جا چکی ہیں، آج یہ چھٹی ہدایت ہے۔ پہلے کی ہدایتوں کا خاص خاص خلاصہ یہ ہے کہ تیری مریدی سے غرض صرف اللہ کی محبت حاصل کرنا اور کیفیت احسانی حاصل کرنا ہے، کیفیت احسانی یعنی اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کر کے وہ کیفیت حاصل کر لینا کہ ہماری عبادات کو یہ درجہ حاصل ہو جائے، یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ عبادت صرف نماز، اس سے مراد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ چونکہ انسان کی تمام زندگی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، اس لیے ہر سانس یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اللہ ہمیں نہیں دیکھتا تو ہم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھتے ہی ہیں۔ تو اور دوسری ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اور طریقت ایک ہی راستہ ہے، تو الگ الگ راستے نہیں ہیں جیسا کہ بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ طریقت وہی ہے جو شریعت کے تابع ہو، سنت کے تابع ہو۔ چھٹی ہدایت، جبکہ مرید موافق ہدایت چوتھی اور پانچویں ہدایت کے اپنی نیت درست کر لے تو اس کو چاہیے کہ اگر مرید ہونے کے بعد فرصت ملے تو چند دن اپنے پیر کے پاس رہے، اور اگر اس کی نوبت نہ آوے تو دور ہی سے اس کی تعلیم پر عمل کرے، بلکہ اگر مرید ہونے کے لیے بھی پیر کی خدمت میں نہ پہنچ سکے تو جہاں ہو وہیں سے بدریہ خط کے یا کسی معتبر آدمی کے واسطے سے مرید ہو سکتا ہے، حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، اور طریقہ تعلیم ہر پیر کا جدا جدا ہے، ان سب طریقوں کو اس کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا دستور العمل لکھے دیتا ہوں جو بوجہ اس کے کہ انتہا درجے کا اس میں نفع ہے، اس قابل ہے کہ اس کو عطر تصوف کہا جائے، اور یہ طریقہ بہت خاک چھان کر ہاتھ لگا ہے، اور اصلی سبب اس کتاب کے لکھنے کا اسی طریقے کو بیان کرنا ہے۔ یہ دستور العمل سب راہ درویشی کے چلنے والوں کے لیے بھی ہے جب تک کہ وہ اپنے پیر تک نہ پہنچیں، اور جو میرے دوست ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے عمل کرنے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھتا ہوں کہ اس دستور العمل کے موافق عمل کرنے والا محروم نہ رہے گا۔ پھر اگر کوئی شخص اس دستور العمل پر عمل کرے اور اس کا پیر اسی دستور العمل کو پسند کرے اور اجازت دے دے تو قصہ آسان ہو، اور اگر اس کے وظیفوں میں اور جو ذکر و شغل میں اس میں لکھے ہیں ان میں کچھ کمی بیشی کرے یا اس کے علاوہ اور کچھ بتلا دے تو جیسا وہ کہے ویسا کرے۔ البتہ اس دستور العمل میں جو ضروری باتیں شروع میں لکھی ہیں ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ ویسی ہی رہیں گی۔ اب سمجھنا چاہیے کہ خلاصہ اس دستور العمل کا یہ ہے کہ اس راہ کا چلنے والا یا عامی ہے یعنی عالم نہیں ہے یا عالم ہے، اور ہر ایک ان میں سے یا کمانے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے بے فکر ہوگا یا بیوی بچوں کے حقوق کے اور کمانے کی فکر میں لگا ہوگا۔ یہ کل چار قسمیں درویشی کی راہ چلنے والوں کی ہیں۔ ایک وہ عامی جو کمانے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے بے فکر ہے، دوسرا وہ عامی جو کمانے اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ عالم جو دنیا کے کاموں سے خالی ہے فارغ ہے، چوتھا وہ عالم جو روزگار کے کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ دستور العمل ہے۔ یہ دستور العمل اس شخص کا ہے جو عالم نہیں ہے اور دنیا کے کام سے بے فکر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے اور ضروری مسئلے سیکھے اور بہت اہتمام سے ان مسئلوں کی پابندی کرے، اور جو کسی نئے مسئلے کی ضرورت پڑے کسی عالم سے پوچھ لے، اور اگر پیر اس کا عالم ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، جو کچھ ضرورت ہو اس سے پوچھ لے، اور اگر ہو سکے تو تہجد آخر رات میں پڑھے، ورنہ عشاء کے بعد ہی وتر سے پہلے کچھ نفلیں تہجد کی جگہ پڑھ لیا کرے، اور بعد پانچوں نمازوں کے، اور اگر پانچوں نمازوں کے بعد چھٹی نہ ہو یعنی ملازمت سے چھٹی نہ ہو تو جن نمازوں کے بعد چھٹی ہو سبحان اللہ 100 بار اور لا الہ الا اللہ 100 بار اور اللہ اکبر 100 بار اور سوتے وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار پڑھا کرے، اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے۔ اس میں وضو اور کسی گنتی کی ضرورت نہیں، وضو اور بے وضو ہر حال میں درود شریف پڑھ لیا کرے، لیکن تسبیح ہر وقت میں لیے نہ پھرے یعنی بے ضرورت لیے نہ پھرے، اور اگر قرآن پڑھا ہوا ہو تو روزانہ کسی قدر قرآن شریف کی تلاوت بھی کر لیا کرے، اور اس کتاب کے اخیر میں جو مردوں اور عورتوں کو نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو کبھی کبھی دیکھ لیا کرے اور ان پر عمل کرے، اور کبھی کبھی اپنے پیر کے پاس یا اور کوئی ایسے بزرگ موجود ہوں جو پرہیزگار ہوں اور عقیدے ان کے اچھے ہوں ان کے پاس جا بیٹھا کرے، لیکن پیر کے پاس جانے میں اس کی پابندی نہ کرے کہ کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر ہی جانا چاہیے۔ یہ تکلف سچی محبت کے خلاف ہے، اور باقی جو وقت بچے بال بچوں کے لیے حلال روزی کمانے تلاش کرنے میں لگا رہے کہ بال بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، اور اگر یہ عامی عورت ہے تو جو وقت بچے اس میں گھر کا کاروبار خاص کر اپنے شوہر کی خدمت کرنا اس کے لیے عبادت ہے، اس کام میں لگی رہے، مگر عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے پیر کے یہاں نہ جاوے، اور جن دنوں میں حیض آوے ان دنوں میں بھی وظیفوں کے وقت میں وضو کر کے وظیفے پڑھ لیا کرے، سوائے قرآن مجید کے اس کا پڑھنا اس حالت میں درست نہیں باقی سب وظیفے کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ذکر و اذکار بتائے گئے ہیں یہ اس زمانے کے ہیں، خواہ کمزور ہو گئے ہیں، اب ہمارے حضرت نے جو تسبیحات بتائی ہیں اور جو اپنا شیخ بتا دے ان تسبیحات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اس لیے پڑھ کر سنا دیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی شرم آئے کہ ہم کس قدر کمزور ہیں کہ جو معمولات اور تسبیحات ہمیں آج ہمارے شیخ نے اتنے کم سے کم تسبیحات بتائی ہیں وہ ہمارے پورے ہو رہے ہیں نہیں، اور کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير اب التمر لا يباليهم الله بالا. رواہ البخاری. حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بخت لوگ یکے بعد دیگرے مرتے جاویں گے اور باقی رہیں گے ردی اور بیکار, یعنی برے اور بدکار, مانند جو کے بھوسی کے یا کھجور کی بھوسی کے, جن کی اللہ تعالی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں, معاشرت کی سنتوں میں سے اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں, چاہے مجلس میں گنجائش ہوگی, یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے. کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر دو آدمی کو کانا پھوسی کی اجازت نہیں ہے, خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا, اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی ضروری مشورہ کرنا ہو تو اس سے معذرت کر لے کہ ہمیں ضروری مشورہ کرنا ہے, پھر کوئی حرج نہیں. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جماعی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے, اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے, یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے, اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے. جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا, یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے, اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے, اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ملا کر ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے, اور ویسے بھی اکثر نشست آپ کی اسی حیثیت سے ہوتی. اس کو احتباق کہتے ہیں اور یہ تواضع اور سادگی کی وجہ ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ چار زانوں بھی بیٹھے ہیں, اور بعض اوقات اکڑوں بغل میں ہاتھ دے کر بھی بیٹھ جاتے, اور جب آپ چلتے تو جمعیت خاطر یعنی تمانیت کے ساتھ چلتے. آپ کی چال سے یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ کے نہ آپ کے دل میں تنگی ہے کہ گھبرائے ہوئے چلیں, اور نہ طبیعت میں سستی ہے کہ پاؤں نہ اٹھتا ہو. غرض نہ بہت تیز چلتے تھے نہ سست رفتار تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی تھی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا الفاظ کو شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا. اور آپ خوشبو کی چیز اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے اور کثرت سے اس کا استعمال فرماتے, اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے, اور کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے, اور انگلیوں اور ہڈیوں کے جوڑوں کے صاف رکھنے کو پسند فرماتے, کیونکہ یہ مواقع میل جمع ہونے کے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متواتر 3 روز بھی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آخرت کو روانہ ہو گئے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا اور کبھی کبھی آپ چارپائی پر آرام فرماتے جو کھجوروں کے باندھ سے بنی ہوتی، حتیٰ کہ آپ کے پہلو مبارک میں اس کا نشان پڑ جاتا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جی، ہم نے یہاں بتا دیا تھا کہ عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں، عشرہ ذو الحجہ کی جو یہ 10 راتیں ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، والفجر والیال عشر والشفع والوتر، یہ پوری سورت ہے، اس میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں۔ آج بھی حدیث پاک کے زمین میں ہمارے مفتی صاحب نے بتلایا، میرے استاد صاحب نے، کہ جو 2 چیزیں ہیں زمان اور مکان، ان کے بدلنے سے جو ہے یہ نیکیوں اور گناہوں کے بھی درجے بدل جاتے ہیں۔ یعنی اچھی جگہ ہوگی، عظمت والی جگہ ہوگی، تو اس کے اعتبار سے نیکی کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے حرم شریف میں آپ 1-2 رکعت پڑھیں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا، ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ اور خدا نخواستہ وہاں کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی مبارک اوقات ہوتے ہیں، عظمت والے ہوتے ہیں، جسے رمضان کا مہینہ ہے، کوئی آدمی رمضان میں گناہ کرے اس کی سنگینی بڑھ جائے گی۔ تو اسی طرح سے یہ 10 راتیں جو ہیں یہ بھی عظمت والی راتیں ہیں، بہت ہی مبارک راتیں ہیں۔ تو اس میں جہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہر رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کی برابر ہے، اور اس کے ہر روز روزے کا ثواب، ہر دن روزے کا ثواب 1 سال نفل روزے کے برابر ہے، اسی طرح سے ان اوقات کے اندر گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ مبارک زمانہ ہے، تو اس میں سنگینی گناہوں کی بڑھ جاتی ہے۔ نظر کی خوب سختی سے حفاظت ہو، دل کی بھی حفاظت ہو، اور زبان کی بھی حفاظت ہو۔ زبان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اور واقعی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا ہے۔ زبان کی بھی خوب حفاظت ہو، اور اپنے اوقات کو فضول کاموں میں، لغو باتوں میں ضائع نہ کریں۔ اگر کچھ عبادت نہیں ہو سکتی تو رات کو جلدی سو جائیں، اور بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بے ضرورت کلام نہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے ہم بچے رہیں گے، اور گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، تو یہ بھی ہماری ایک طرح کی آسان سی لیکن بڑی عظیم الشان اجر و ثواب والی عبادت ہو جائے گی۔ گناہ سے بچنا جو ہے وہ بڑی عبادت ہے، مشکل ہے عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، نگاہوں کی ویسی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی ویسی حفاظت نہیں کرتے، لیکن مشق کرنے سے انشاءاللہ تعالی توفیق ہو جائے گی۔ اور دوسرے قربانی کے مسائل کی کتاب بہشتی زیور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، واجب کس پہ قربانی، کس پہ واجب ہوتی ہے اور قربانی کا کیا طریقہ ہے، تو یہ تو کتاب میں مسائل دیکھ لیں۔ اور ایام تشریق کا خیال رکھیں کہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو بلند قدر بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ سے کہنا واجب ہے، اگر نہ کہیں گے تو گناہ ہوگا۔ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس کا کہنا واجب ہے، 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے 13 ذوالحجہ کی عصر کے بعد تک ایک مرتبہ یہ تکبیر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہیں۔ تو اس طرح سے یہ 10 دن جو ہیں یہ خاص اہمیت کے حامل ہیں، تو اس کا اہتمام کریں کہ اگر عبادت اگرچہ زیادہ نہ کر سکیں لیکن گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔